This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman. Some European countries are thinking about banning travel from the United Kingdom. This to help prevent the spread of a more infectious variant of COVID-19, which British Prime Minister Boris Johnson is warning about in the UK. Both the Netherlands and Belgium have suspended flights. Trains to Belgium have also been banned. Italy's foreign minister is indicating his government plans to ban flights. France and Germany are reportedly considering this as well. The new variant has spread fast in London and southeast England, and Prime Minister Boris Johnson has introduced a new Tier 4 level of restrictions, which will rule over the Christmas holidays. Health officials are saying that there's no evidence the new variant is more deadly, but it could be up to 70% easier to transmit. And here's more detail on this developing story. British scientists were scrambling Saturday to work out whether this mutant strain of the coronavirus may be resistant to the new crop of vaccines. The strain was first identified on December 13th in the county of Kent in southern England. An initial analysis by government scientists suggests it's growing faster than the existing viruses. British Prime Minister Boris Johnson held an unscheduled meeting of ministers Friday amid mounting alarm about the threat posed by the mutant strain. Johnson said at a press conference Saturday, there's no evidence so far to suggest vaccines will be any less effective against the new strain, but he added, there's still a lot we do not know. China says its military followed a U.S. warship as it passed through the sensitive Taiwan Strait this weekend, and it denounced such missions as sending flirtatious glances to supporters of Taiwan's independence. The U.S. Navy said the guided missile destroyer had conducted a routine Taiwan Strait transit in accordance with international law. For more on these stories, please visit our website at voanews.com. This is VOA News. The U.S. Army general in charge of getting COVID-19 vaccines out to the U.S. is apologizing for what he calls miscommunication with states over the number of doses delivered in the early stages of the rollout. Just like Pfizer's vaccine, Moderna shots are expected to start right away. General Gustav Perna says between the two, there will be 7.9 million doses delivered next week to hospitals, doctor's offices, and pharmacies. He said they remain on track to allocate around 20 million doses of vaccine to all jurisdictions by the end of December. He said distribution of those doses would extend into the first week of January. General Perna is also apologizing for states not getting the number of doses they thought they would at the start of the rollout. U.S. President-elect Joe Biden said, we literally have no time to waste, as he introduced the team that will advance his climate change and energy agenda this weekend. Biden said the country needs a unified national response to climate change, just as it does for COVID-19. He called climate change a national emergency. With Democrats clinging to a slim majority in the U.S. House of Representatives and control of the U.S. Senate still undecided, the Biden administration may achieve little success in Congress, potentially forcing it to depend on rule changes at regulatory agencies to enact change. Environmental groups have largely praised the six-member team for its experience and diversity. U.S. President Donald Trump has tweeted first comments about a widespread data breach across the U.S. government. In a pair of tweets, President Trump suggests that China, not Russia, may be responsible for the attack. The government's cybersecurity agency has warned that the intrusions pose a grave risk to government and private networks. Secretary of State Mike Pompeo said Friday that Russia was pretty clearly behind the cyber attack. It's not clear exactly what the hackers were seeking, but experts say it could include nuclear secrets, blueprints for advanced weaponry, COVID-19 vaccine research, or information for dossiers on government and industry leaders. The Pentagon is proposing to end an arrangement in which a single military officer leads two of the nation's main cybersecurity organizations. It's a move that a leading Democrat said Saturday makes him profoundly concerned amid a large-scale hacking campaign on U.S. government computer systems. Representative Alan Smith, who chairs the House Armed Services Committee, said in a letter to Acting Defense Secretary Christopher Miller that he objects to the way the Pentagon is going about splitting off U.S. Cyber Command from the National Security Agency. Via remote, Laurel Bowman, VOA News.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं राउंड टेबल।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, शहनाज अजीज हाजिर है आज की राउंड टेबल के साथ। दिसंबर का महीना निसफ गुजर चुका है और साल के अख्तिताम से पहले आज बात करते हैं पाकिस्तान में सन 2020 के दौरान होने वाले ऐसे अहम वाकयात पर जो सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत और मईशत के हवाले से हैं। हमने दावत दी है गैर जानबदार मुबसरीन को कि वो सन 2020 के दौरान पाकिस्तान की सूरत हाल का जायजा लें। 12 दिसंबर को पाकिस्तान में हिजब इख्तलाफ के सियासी इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या PDM ने मीनार पाकिस्तान पर अपने जलसे में आइंदा महीनों में इस्लामाबाद की जानब लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हुए कहा है कि हम इस पार्लियामेंट के जरिए नाजायज हुकूमत को चलने नहीं देंगे। हिजब मुखालिफ के एक रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान के अल्फाज।
मौलाना साहब, लोग कहते हैं कि गैर एलानिया मार्शल लॉ तो इस मुल्क में हमेशा रहा है, कोई भी जेन्युइन इलेक्टेड हुकूमत नहीं रही, तो अब क्या फर्क है?
ऐसा नहीं होता जी, ठीक है कि यहाँ पर वो अपना एक अपर हैंड रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी किसी वजीर आजम ने आईनी इख्तियार को इस्तेमाल किया है और उसके बालादस्ती को तस्लीम नहीं किया, वहाँ सियासतदान पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो तसादुम कर रहा है, वो इदारों से टक्कर ले रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हमेशा इदारों ने पार्लियामेंट से टक्कर ली है, हमेशा इदारों ने सियासतदानों से टक्कर ली है। तो ये चीज़ वाजिब हो जानी चाहिए कि इस मुल्क की मिल्कियत किसके पास है, अवाम के पास है, किसी और इदारे के पास है।
और मुमताज तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं,
हुकूमत जो है उसको आप धक्का दे के गिरा देंगे और वो इस्तीफा दे देगी, ये मुझे कोई बात ऐसी नजर नहीं आती। अपोजिशन अगर एक हकीकत है तो हुकूमत भी हकीकत है, तो इसलिए दोनों जो फरीक हैं उन्हें एक दूसरे से बात करनी चाहिए और मसाइल का हल तलाश करना चाहिए, ये दोनों के लिए बेहतर है और हमारे सिस्टम के लिए भी बेहतर है।
एक और अहम तजियाकार हामिद मीर का कहना है,
हुकूमत जो है प्रिटेंड ये कर रही है, उस पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन दबाव तो है। PDM ने एक जो उनकी स्ट्रेटजी है वो कामयाब रही है, कि जितनी भी पार्टियां हैं उनसे ये कहा है कि आपने जो बैकडोर से कॉन्टेक्ट करते हैं ना लोग, इनको फैसिलिटेट करने, इनसे रबते नहीं करते।
पाकिस्तान के नए विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि कई रोज से कहा जा रहा था आर या पार, लेकिन ये मायूस कुन जलसा उनकी बद इंतजामी का मुंह बोलता सबूत है। तो समीन बात करते हैं प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब से, जो एक मुमताज दानिश्वर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और तजयकार हैं। वो सन 2018 में पाकिस्तान के सूबे पंजाब के निगरान वजीर आला रह चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो हमें तब्दीली जो अभी आखिरी महीने में 2020 की नजर आती है वो ये कि शेख रशीद साहब जो है उन्हें वजीर दाखिला मुकर्रर किया है PTI गवर्नमेंट ने, तो ये जो इस वक्त क्राइसिस है, एक जो कोलिशन बना है, तो क्या आप समझते हैं कि ये ज्यादा बेहतर तरीके से शेख रशीद डील कर सकेंगे उससे?
देखिए, इसकी हमें बड़ी वजह तो ये नजर आती है कि इससे पहले जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर एजाज शाह इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनकी हेल्थ के काफी प्रॉब्लम हैं, इसकी वजह से उन्हें एक ऐसी मिनिस्ट्री में शिफ्ट किया गया है जहाँ काम का प्रेशर नहीं है। इंटीरियर मिनिस्टर बहुत बिजी और मुश्किल किस्म की ये जॉब है। इसमें जो शेख रशीद को लाया गया है उसकी मेरे ख्याल एक वजह तो हमें ये नजर आती है कि शेख रशीद जो है वो आम लेवल की पॉलिटिक्स को जरा अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि वो काफी डाउन टू अर्थ किस्म के पॉलिटिशियन है और मीडिया में काफी वो आते जाते रहते हैं लोगों के सामने, लेकिन क्या उससे कोई पॉलिसी में तब्दीली आएगी वो मेरा ख्याल है कि हमें चंद दिनों में पता लग जाएगा कि अपोजिशन की जो एक्टिविटीज चल रही हैं, जलसे और एक्टिविटीज चल रही हैं, उसको वो किस तरह डील करते हैं, एक रीजनेबल अंदाज में डील करते हैं या जो सख्त कवानीन को नाफिज करके वो इस मामले को अपोजिशन से डील करेंगे। अगर सख्त किस्म के कवानीन नाफिज करके अपोजिशन को डील करेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि मामला बिगड़ेंगे। तो बेहतर यही है कि आहिस्ता रवि से जिस तरह हुकूमत ڈیل کرتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا تب تو ٹھیک رہے گا, اور اگر کنفرنٹیشن بڑھا دی انٹیریئر منسٹر نے تو پھر مشکلات سیاست کی بڑھ جائیں گی.
سن 2020 میں ابھی بھی پی ٹی آئی کی حکومت کو کوئی بہت عرصہ نہیں گزرا, 2018 میں آئی تھی, لیکن یہ سال جو ہے خاص طور پر لگتا ہے کہ بہت زیادہ ابھی بھی احتجاج جاری ہے اور بڑی محاذ آ رہی ہے حکومت کی اور حزب مخالف کی. تھوڑا سا اگر آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ 2020 جو ہے پورا کس طرح کا سال تھا یہ پاکستان کی سیاست کے لیے؟
پاکستان کے سیاسی عمل میں تلخی اور تنازع جو ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھا ہے. جب یہ سال شروع ہوا تھا اس وقت بھی مسائل تھے پی ٹی آئی حکومت اور اپوزیشن کے, لیکن وقت کے ساتھ جب ہم سال کے اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے تعلقات انتہائی خراب ہیں, اور اپوزیشن پارٹیز جو اب پی ڈی ایم کی صورت میں ایک کوالیشن کریٹ کیا ہے اس کا ایک ہی نقطہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو فارغ کر دیا جائے, اور پہلے ان کی ڈیڈ لائن تھی کہ دسمبر تک کر دیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اب وہ جنوری کے اینڈ کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی پالیٹکس میں خرابی, تنازع اور انتہا پسندانہ رجحانات بڑھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پورے سال میں یہ بھی دیکھا جو ڈسکورس آف پالیٹکس ہے, یعنی جس انداز میں آپ پالیٹکس میں گفتگو کرتے ہیں, معاملات کو آگے چلاتے ہیں, وہاں ہم نے دیکھا کہ جو ایک ڈیسنسی اور ڈیکورم اور ایٹیکیٹ تھے ان کو وائلیٹ کیا گیا, اور پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن اور گورنمنٹ کے جھگڑے چلتے رہے. تو لیجسلیٹو ورک کافی لمیٹڈ لیجسلیٹو ورک سال میں ہو سکا ہے, کہ اکثر اپوزیشن جو ہے گورنمنٹ کے راستے میں مشکلات پیدا کرتی رہی. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ سال رہا ہے پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ, اور اس سال کے اختتام پہ حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات میں انتہائی خرابی نظر آتی ہے.
تو ڈاکٹر صاحب جس طرح کی محاذ آ رہی اس دفعہ نظر آئی, اور مخالف پارٹیوں میں جو دو مین پارٹیاں ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, یہ دونوں پارٹیاں خود کئی دہائیوں تک حکومت کرتی رہی ہیں, تو کیا ایسا ہے کہ اب یہ سمجھتی نہیں کہ کسی تیسری پارٹی کو آنا چاہیے برسر اقتدار؟
محاذ آ رہی کے جو فیکٹر ہیں وہ تو یہی ہے نا, کہ ایک تو لاس آف پاور ہے کہ دونوں کو پارٹیز کو نقصان ہوا ہے, اور جہاں جہاں یہ پارٹی 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں جہاں جہاں یہ الیکشن ہاری ہیں پارٹیاں وہاں انہوں نے کہا یہ دھاندلی ہو گئی ہے, لیکن جہاں یہ پارٹیاں الیکشن جیتی ہیں اس الیکشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ ایک عجیب لاجک تھی, تو اس وقت سے جھگڑا ان کا چل رہا ہے. دوسرا میرا خیال ہے بڑا فیکٹر وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس. اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کا اس وقت ہمیں زیادہ ٹارگیٹ اپوزیشن پارٹیز نظر آتی ہیں, اگرچہ پی ٹی آئی کے بھی ایک دو لوگ اس میں آئے ہیں, لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ اپوزیشن پہ ہے. پھر یہ ہے کہ کچھ پاورز نیب لا کی ایسی ہیں جس کی وجہ سے نیب جو ہے وہ کچھ ایسے اقدامات کرتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف پولیٹیشن ناراض ہوئے ہیں بلکہ بیوروکریٹ جو ہیں وہ بھی نالا ہمیں نظر آتے ہیں, اور اچھا خاصا پرائیویٹ سیکٹر بزنس بھی ایلینیٹ ہوا ہے حکومت سے کیونکہ نیب نے سب پہ پریشر بلڈ کیا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی گورنمنٹ کی مشکلات بڑھی ہیں, کہ ایک طرف اپوزیشن ہے جو اپنی جان اکاؤنٹیبلٹی سے چھڑوانا چاہتی ہے, دوسری طرف بیوروکریسی اب کوئی بڑا انیشیٹو نہیں لیتی, ان کو ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ ان کے پیچھے نیب پڑ جائے گی. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی ایک حد تک ناراض ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے نیب نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا ہے اس سے بھی پاکستانی سیاست میں خرابیاں پیدا ہوئی. نیب تو ویسے قانونی طور پر تو اٹانومس ادارہ ہے, صرف یہ ہے کہ اس کو حکومت کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اپنے چیزوں کو نافذ کرنے کے لیے. اگر پولیس کی ضرورت ہو تو پولیس ان کو اویلیبل کر دی جاتی ہے, تو اس قسم کی ہے. لیکن یہ ہے کہ دو وجوہات کی بنا پہ اس کے بارے میں شکوک پیدا ہوئے. ایک تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ ٹارگٹ جو ہیں مسلم لیگ اور پی 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 کے لوگ ہوئے ہیں, کیونکہ ان کی حکومتیں تھیں اور کرپشن تو واقعی ہوئی ہے پچھلے دور میں, لیکن یہ ہے کہ اب تک پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ان کے لوگ اپوزیشن کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں بھی ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک کورٹ سے یعنی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے کسی پولیٹیشین کو کنوک کروا کے اس سے پیسہ وصول نہیں کر سکا ہے میں. جو یہ پیسہ وصول کرتا ہے میں, یہ عام طور پہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں جن سے پلی بارگین کے ذریعے پیسہ وصول کرتا, کورٹ کنوکشن سے اس نے کسی پولیٹیشین سے پیسہ وصول نہیں کیا. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا ایک یہ اچھا خاصا ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے ایک ایڈوائزر ہیں جن کا کام اکاؤنٹیبلٹی سے ریلیٹڈ ہے, وہ بیٹھ کے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید نیب حکومت کا اپنا ادارہ ہے, حکومت کے ماتحت, جبکہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, حکومت کے ماتحت ادارہ نہیں ہے. تو اس کو اپوزیشن کافی حد تک چیزوں کو ایکسپلور کرتی ہے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے, کیونکہ اپوزیشن کی دونوں پارٹیاں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کے دور میں کوئی کرپشن ہوئی ہے یا جو الزامات لگے ہیں وہ درست ہیں. اگر نیب ان پہ الزام لگاتا ہے تو وہ سورسز آف انکم مانگتا ہے, تو اپوزیشن پارٹیز جو ہے سورسز آف انکم اپنے لیڈروں کی نہیں بتا رہے, بلکہ وہ کاؤنٹر اوفینسو پہ ہیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس پارٹیزن ہے. تو اس سے کنٹروورسی بڑی ہے پاکستان.
تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فضا ہے پاکستان میں اس وقت, اس میں عمران خان اہل ہیں اس کے کہ کوئی فیصلے کر سکیں بڑے فیصلے, اور جو انہوں نے وعدے کیے تھے بہت سارے جس میں مطلب لوگوں کو توقعات بھی تھیں خاص طور پہ تعلیم کے شعبے میں کہ اصلاحات ہوں گی یا گھر دلانے کے وعدے تھے, تو ان میں سے کسی چیز پر بھی عمل ہو سکے گا؟
دیکھیے حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ کافی کمزور رہی ہے پچھلے دو ڈھائی سال کے اندر. کچھ اچھے فیصلے انہوں نے کیے ہیں, کچھ مشکلات ڈریس کی ہے, مثلاً پاکستان لون ڈیفالٹ سے بچ گیا انٹرنیشنل لون سے, اور کووڈ 19 کو ہینڈل کیا ہے اچھی طرح حکومت نے, تو یہ تو ان کی پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں. لیکن نیگیٹو میں پرابلم ان کی ہوئی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا وہ حصہ جو عام آدمی کو ایڈریس کرتا ہے وہاں حکومت ہمیں کافی لاپرواہی سے کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پرائز ہائی کتنا زیادہ ہوا ہے کہ لوگ کافی حد تک ایلینیٹ ہوئے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جب حکومت اور گورنمنٹ میں تعلقات کی اتنی خرابی ہے جتنی اس وقت ہے, میرا نہیں خیال کہ حکومت کوئی بڑا فیصلہ کر سکتی ہے جس سے اقتصادیات میں بہتری آئے. اول تو پارلیمنٹ میں ان کو بڑی مارجنل اسٹینڈنگ ہے, مارجنل سپورٹ ہے, اور وہ بھی کوالیشن گورنمنٹ ہے. پھر اس کے بعد جو اپوزیشن جو ہے, جو بھی حکومت فیصلہ کرے گی اپوزیشن اس کی چونکہ مخالفت کرتی ہے, تو لہٰذا کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہو سکتا. مثلا اسٹیل مل کے بارے میں ایک فیصلہ کیا, پیپل پارٹی نے اس کی مخالفت شروع کر دی. تو یہ جب تک کہ سیاستدانوں میں ایک منیمم کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا, اس وقت تک میرا خیال ہے پاکستان کی اقتصادیات, خاص کر وہ اقتصادیات جو عام آدمی سے ڈیل کرتی ہے, وہ بہتر نہیں ہو سکتی. اور اپوزیشن پارٹیز کریٹیسائز تو کرتی ہیں, وہ عمران خان کو فارغ کرنا چاہتی ہیں, لیکن جن مشکلات میں عمران خان کی حکومت ہے ان کا کوئی حل وہ تجویز نہیں کر رہی ہیں اپوزیشن پارٹی. یعنی مہنگائی ہے تو اس کو کتنا روکیں گے, اگر کمزور ایڈمنسٹریشن ہے, گورننس کے مسئلے ہیں تو ان کو کس طرح کریں گے, ایجوکیشن کو کس طرح امپروو کریں گے, وہ کوئی حل پیش نہیں کر رہے. صرف یہی ہے کہ عمران کو نکال دیں, ان کے خیال میں مسئلے حل ہو جائیں.
تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک حقیقت ہے کہ کرپشن تھی جب عمران خان نے قیادت سنبھالی, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے, ان کے جو اہلکار ہیں, وزیر ہیں, دیانتداری کے فلسفے پر عمل درآمد کرتے ہیں یا کرپشن ہے اسی سطح پر ابھی ملک میں؟
دیکھیے اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ جو گورنمنٹ کے ہائی لیول ہیں کیبنٹ ممبرز یہ وہاں میرا خیال ہے کہ پچھلے دور سے نواز شریف کے دور کی نسبت کرپشن کم ہوئی ہے. لیکن جب آپ ذرا اس سے نیچے آتے ہیں جہاں عام آدمی کی ڈیلنگ ہوتی ہے, وہاں کرپشن اسی طرح موجود ہے جس طرح پہلے کبھی ہوتی تھی. کہ آپ نے دفتر میں کام کروانا ہے, کوئی مشکل کام ہے, تو یا تعلقات کام کریں گے یا پیسہ کام کرے گا. تو گورنمنٹ میں کرپشن تو ہے, صرف دو چیزوں میں فرق پڑا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ آپ کو وہ کرپشن نظر نہیں آتی جو آپ کو پچھلے دور میں نظر جو آتی ہے. دوسرا یہ ہے کچھ ایکسپینڈیچر کنٹرول ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں امپروومنٹ ہوئی ہے. پھر ان کا احساس پروگرام جس میں غریب لوگوں کی فائنینشل سپورٹ کرتے ہیں وہ اچھا رہا. اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ پاکستان میں تھا 13.25%, جو کہ بہت ہائی انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ ریڈیوس کر کے 7% اسٹیٹ بینک لایا کووڈ 19 کے حوالے سے. بہت سی آرگنائزیشنز کو, پرائیویٹ فرمز کو اسٹیٹ بینک نے لون دیے ہیں 3-4% پہ کہ وہ اپنے ملازمین کو تنخواہ دیں تو وہ اس میں سے 3-4% انٹرسٹ سے چارج کیا جائے گا. دیکھیے اس کو ہم کنکلوڈ اس طرح کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ہائیسٹ لیول پہ کرپشن ہمیں پچھلے دور کی نسبت بہت کم نظر آتی ہے, بہت کم, حالات بہتر ہوئے ہیں. لیکن جب ہم مڈل لیول, گورنمنٹ کے مڈل اور اس سے نچلے لیول پہ جاتے ہیں جہاں عام آدمی کی ڈیلنگ ہے, وہاں کرپشن اسی طرح موجود ہے جس طرح پہلے تھی. عام آدمی کو کام کرانے کے لیے تعلقات یا پیسے سے کام لینا پڑتا.
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
تو سامعین یہ تھے پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب. اب بات کرتے ہیں شمشاد احمد خان صاحب سے جو پاکستان کے ایک جہاں دیدہ سفارتکار ہیں, بین الاقوامی امور میں مہارت رکھتے ہیں. سیکرٹری خارجہ ہونے کے علاوہ وہ اہم ملکوں میں سفارت کے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں اور انہوں نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے کے عہدے پر کام کیا ہے. تو ان سے جانتے ہیں کہ سن 2020 میں خارجہ پالیسی کے لحاظ سے پاکستان میں کون سے اہم واقعات ہوئے.
خارجہ پالیسی کا تعلق براہ راست آپ کے ایسے مفادات سے ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ کا وجود جڑا ہوتا ہے, آپ کی آزادی, آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, آپ کی خوشحالی, آپ کا سیاسی استحکام. تو یہ سب باتیں یہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہیں. اور یہ 73 سالہ تاریخ جو ہماری ہے وہ میں ایک فکرے میں یہ کہوں گا کہ 73 سالوں میں اٹ ہیز بین اے پرینیئل کویسٹ فار سروائیول. ہماری یہ پوری تاریخ جو ہے 73 سالوں کی مین تقاضا ہمارا رہا ہے. دوستیاں وستیاں وہ ٹھیک ہے, سفارتکاری کی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں, لیکن پاکستان کے لیے صرف ایک منزل تھی اور وہ منزل تھی اپنا وجود قائم رکھنا.
اگر ہم جنوری 2020 سے شروع کریں تو اس وقت سے کیا اہم واقعات ہیں اور پاکستان
سب سے بڑا تو فروری کا تھا مہینہ جب دوحا میں طالبان اور امریکہ کا معاہدہ ہوا پاکستان کی مدد کے ساتھ. ہم نے امریکہ کو مدد دی. اب دیکھیے یہ بھی ایک سلسلہ ہے, پچھلے دو دہائیوں سے پاکستان کو افغانستان کا مسئلہ سمجھا, حالانکہ افغانستان اگر از ان اے میس ناٹ بیکاز آف پاکستان, اٹ از ان اے میس بیکاز آف مینی ادر ریزن. پاکستان میں ایک ایسی قیادت ہے جو کہ افغانستان میں امن کے حوالے سے بہت زبردست کمٹمنٹ رکھتی ہے. عمران خان اس نے پہلے اقتدار میں آنے سے پہلے کہا کرتا تھا کہ ہمیں طالبان کے ساتھ صرف پرامن طریقے سے حل کرنا ہوگا افغانستان کا مسئلہ, لڑائی لڑ کے. تو ایونچولی ٹرمپ نے ریئلائز کر لیا اور پچھلے دو سال سے یعنی دسمبر 2018 سے شروع ہوتا ہے مسئلہ ضرب خلیلزاد کے ساتھ اس کی ضرور یہ سارا سلسلہ آگے لاتے ہوئے فروری یا جنوری جو بھی تاریخ بنتی ہے دوحا میں جو اگریمنٹ ہوا ہے اس سال, تو وہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ایونٹ تھا جو پاکستان کے لیے بھی بہت خوش آئند تھا اور امریکہ کے لیے ایک الیکٹرل اسٹریٹجی کے طور پر بہت اچھا ثابت. وائٹ ہاؤس میں رہ کر اتنا بڑا کارنامہ اس نے کیا کہ پچھلے تینوں اوباما لے لیجیے, بش لے لیجیے, کلنٹن لے لیجیے, کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا یہ بات امن جو طالبان کے ساتھ جو ہوا ہے. تو یہ ایک واقعہ ایسا تھا.
شمشاد صاحب یہاں یہ بتائیے مجھے کہ کس حد تک پاکستان کامیاب رہا, جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ پاکستان کو اپنی سروائیول کے لیے ہمیشہ مغرب سے تعلقات بہتر رکھنے کی ضرورت رہی, تو بیلنس کرنے میں چین اور مغرب کے ساتھ تعلقات کو.
ہم نے ابھی یہ ہے کہ امریکہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات مثالی تعلقات ہیں اور شاید ایسے ہیں کہ ود آؤٹ اینی پیرلل ہے, بلکہ اقتصادی طور پر بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے تجارت کے حوالے سے, ٹیکنالوجی, معیشت, جوائنٹ وینچر اور سی پیک کی وجہ سے تو بہت اور بھی لنکیجز پیدا ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو چائنا کا ہمارا رشتہ ہے اٹ از ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آر ریلیشنز ود یونائیٹڈ اسٹیٹس. اور یہ ان فیکٹ میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو بھی کہا کرتا تھا کہ جب بھی ہماری چینیوں کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی, یہ میں 90 کی دہائی بات کرتا ہوں, چین نے ہمیشہ ہمیں یہ مشورہ یہ دیا کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو. چائنا چاہتا ہے اس خطے میں اسٹیبلٹی اور وہ اسی وقت آ سکتی ہے جب پاکستان جیسا ملک ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے. اور پاکستان بھی اس وجہ سے چائنا کی نظر کرم ہے کیونکہ ہمارے ذریعے سے چین کو ایک آؤٹ لیٹ ملتا ہے. ان کا پورا مغربی حصہ جو چائنا کا ہے वो दुनिया से बिल्कुल बंद था, यानी सारी दुनिया को उधर जाना पड़ता था, चाइना सी की तरफ उधर जाने के लिए। तो अब सिर्फ ये है कि ये 300-400 किलोमीटर के फासले से वो इन पर्शियन गल्फ। तो इस वजह से चाइना हमेशा पाकिस्तान को अहमियत देता है और वो यही चाहता है कि पाकिस्तान का किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हमने चाइना के साथ अच्छे तल्लुकात रखे हैं और इनफैक्ट मुझे यकीन है, यानी ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है हुकूमत से या फॉरेन ऑफिस से, लेकिन मुझे यकीन है कि अभी बाइडन के आने से हमारे ताल्लुकात में बेहतरी पैदा होगी। हम अगर इफ नथिंग एल्स वी विल रिवर्ट टू द ओबामा पीरियड। अगर जो ओबामा पीरियड हमारे लिए काफी गैर आरामदेह था, अनकंफर्टेबल था, क्योंकि वो अफगानिस्तान के हवाले से, लेकिन खैर चलिए वो पीरियड गुजर गया। अब हमें कोशिश ये है, और खास तौर पर प्रेसिडेंट बाइडन के बारे में मैं ये कहूंगा, क्योंकि मैं इसको 2007 में सुन चुका हूं एक दफा न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी में। असल एक वाहिद प्रेसिडेंट आया है अमरीका की तारीख में जो पाकिस्तान को अच्छी तरह जानता है, समझता है, और उसने वहां भी ये कहा था 2007 में व्हेन ही वाज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, उसने कहा था कि ये असल मसला हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का है वो है ट्रांजैक्शनल नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो असल मसला मैं खुद हमेशा यही कहा करता हूं कि ये जो हमारी मुसीबतें वो ये हैं कि हम अमेरिका से पैसे लेते थे और उसके बदले मजदूरी करते थे। तो ये जो मर्सनरी का रोल है ये कभी भी रोल अच्छा रोल नहीं होता। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप से ये रिश्ता ऊपर उठना चाहिए। इट शुड बी अबव टेररिज्म, वॉर और टेरर, इट शुड बी अबव अफगानिस्तान। ये रिश्ता सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका की जो म्यूचुअल बेनिफिशियल जो कंसिडरेशन है उन पर इसका उस्तवार करने की जरूरत है। और यही सोच है बाइडन ने कहा यह था कि जिस दिन ये ट्रांजैक्शनल नेचर खत्म हो जाएगी तो हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। उसको ये भी पता है कि ईरान के साथ क्या मसले अमेरिका के हुए थे और पाकिस्तान के साथ क्या हैं। तो होपफुली, यानी वो मैं पींगों वाली बात तो नहीं कहूंगा कि हमारा हनीमून पीरियड शुरू हो जाएगा, लेकिन कम अज कम पाकिस्तान के ताल्लुकात में बहुत पहले से कंपेयर टू द लास्ट फोर ईयर्स बहुत बेहतरी आ जाएगी। क्योंकि अफगानिस्तान का जो अभी अमल है, अगर बाइडन ने वो प्रोसेस जारी रखा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो ट्रंप की जरूरत थी कि अफगानिस्तान से फौजें निकाली जाएं और ओबामा ने तो हमेशा वेवर करता था, तो बाइडन भी उस वक्त उसी सोच का हामिल था। देखना ये है कि अफगानिस्तान को कितनी अहमियत देती है नई इंतजामिया। तो भारत हमारे लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान में जल्द से जल्द एक ड्यूरेबल अमन आना चाहिए, और वो अमन सिर्फ ये नहीं कि फौजों का इंखला हो जाए, मिलिट्री ट्रुप्स विथड्रॉ हो जाए। एब्सेंस ऑफ वॉर और एब्सेंस ऑफ मिलिट्री ट्रुप्स डज नॉट मीन पीस। अफगानिस्तान शुड बी एट पीस विद इटसेल्फ। वो है, उसको प्रमोट करने के लिए वहां की मईशत बेहतर करनी होगी, उनको आराम जिंदगी प्रोवाइड गारंटी करनी होगी, उसके लिए अमरीका रोल प्ले करे ताकि वो सारे जो किस्से थे, शिकवे थे, वो खत्म हो जाएं।
तो इसके बाद अगर हम कश्मीर की तरफ आए, जो कि मतलब एक मुसलसल मसला है, कोई पेशरफ नजर नहीं आती, लेकिन लगता है ऐसा कि सिफारती महाज पर उसे जिंदा रखा गया, उस पर ज्यादा बात हुई यूएन में।
कि ये पिछला साल जो है, ये 5 अगस्त 2019 के बाद एक ऐसा ये पीरियड रहा है एक क्रिटिकल थ्रेशहोल्ड के तौर पर कश्मीर के हवाले से। वो इस वजह से कि जब इस 5 अगस्त को वो जो आर्टिकल 370A 35B वगैरह वगैरह का जो अलमिया बर्पा किया, और हमारे यहाँ भी जो रिएक्शन था, ये सोचा गया कि कश्मीर, यानी जैसे पहले कश्मीर कभी नहीं गया था, अब कश्मीर चला गया हाथ से। ये इस तरीके से यहाँ पाकिस्तान में भी यही रिएक्शन था, कश्मीरी भी अक्सर यही सोचते थे। मैं उस वक्त 5 अगस्त के फौरी बाद जो मेरा रिएक्शन था वो ये था कि ये एक हमें चैलेंज है ऐसा अब आ गया है जो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। वो इस तरीके से कि जो आर्टिकल 370 का जो इकदाम था इंडिया ने जब लिया, तो ये एक पर्दा था जो अब तक 70 सालों से कश्मीर पर डाला गया था, और उससे इंडिया वॉज एबल टू मिसलीड द वर्ल्ड कम्युनिटी के देखो जी कश्मीरी तो बड़े खुश हैं, खुद फैसले करते हैं, असेंबली उनकी अपनी है, सब चीजें। वो ये पर्दा था कि जब ये पर्दा उठा तो दुनिया ने फिर इंडिया का जो नेकेड एग्रेशन तब पहली दफा खुलकर सामने आ गया, और उसको کیا اجاگر عمران خان نے, جو اس کا پہلا اسمبلی جنرل اسمبلی میں خطاب تھا پچھلے سال کا, اس میں جا کر اس نے دنیا کو 30-35 منٹ کی جو تقریر کی تھی دنیا کو بتایا, اور اس سے اویئرنیس پیدا ہوئی, اور اس سے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن دنیا کی ہیں, یعنی اب سب کی جو توجہ ہے اب کشمیر کی طرف ہے, اگرچہ وہ ہے بنیادی طور پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے, لیکن 70 سال سے یہ سب باتیں چھپی ہوئی تھیں, اس سے کشمیری عوام پر بہت ظلم ہو رہا ہے یقیناً, اور وہ نہ صرف یہ کہ وہ مجبور رکھا ہوا ہے کو, بلکہ ان کو محصور رکھا ہوا ہے, ایک قید ہے, فوجی قید کے طور پر ایک بڑی پریزن بنی ہوئی ہے جو وادی ہے, اور یہ دنیا کی نظر میں سب چیزیں اب آ گئی ہیں. اس سال پھر عمران خان نے جا کر کشمیر کا مقدمہ پلیٹ کیا, اور عمران خان نے بڑا درست سفارتی ڈائریکشن رکھی ہوئی ہے کہ ہماری ضرورت ہی یہ دونوں ملکوں کی نیوکلیئر ریاستیں ہیں, ہمیں کوئی بھی کنفلکٹ کا نہیں سوچنا چاہیے, اور ایونچولی ویل ہیو ٹو کم بیک ٹو دی نیگوشیٹنگ ٹیبل پیسفلی ہمیں کشمیر کا مسئلہ, لیکن اس وقت تک کشمیریوں کی حالت زار پر رحم کیا جائے, یہ ہے دنیا کے لیے اس وقت فوری توجہ طلب مسئلہ.
تو شمشا صاحب, اب اگر مشرق وسطی کی طرف آئیں اور خاص طور پہ ایران اور سعودی عرب کے حوالے سے, تو اس میں آپ کو کیا صورت نظر آتی ہے؟ پاکستان سفارتی لحاظ سے ایسا لگتا ہے کہ سعودی عرب سے تعلقات جو کہ روایتی طور پہ مضبوط تھے کمزور ہوئے.
دیکھیے, یہ جو تعلقات ہوتے ہیں نا, وہ بنیادی طور پہ ایسی دوستیاں وستیاں کوئی نہیں ہوتی ہیں, مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں, اور عرب ملکوں کے ساتھ اسلامک سولیڈیرٹی سب سے بڑا رشتہ ہے ہمارا, اور یہ جو ایران اور عرب ایک مسئلہ ہے, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. میں تو آئی گرو اپ ان فیکٹ ان مائی ڈپلومیٹک لائف, میں 1968 میں ایران میں تھا, 67 میں, تو اس وقت بھی یہی مسئلہ ہوا کرتا تھا, بلکہ ایک فیز پہ ہماری وجہ سے ہم نے دونوں میں ڈپلومیٹک ریلیشنز ریزیوم کروائے, سفارتیں شروع ہوئی ایک دوسرے کے ملک میں. اب یہ خطے میں اور عالمی سطح پر کچھ تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے یہ اب آ رہی ہے, اس وجہ سے نہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا کچھ جھگڑا تھا, یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اسرائیل کا. مجھے یاد ہے 80s میں میں وہاں امریکہ جب پریزیڈنٹ ریگن ہوتے تھے, ہی یوز ٹو وہ اپنی اوریٹری کیا کرتے, بڑا بولنے کا ماہر ہوتا تھا, تو اکثر تھامس پین جو تھا ان کا آزادی کا زمانے کا آتھر فلاسفر پولیٹیکل سائنٹسٹ, اس کی کتاب کامن سینس سے کوٹ کیا کرتا تھا. اس کوٹیشنز کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ اتنا گریٹ ہے کہ یہ دنیا کو اب نئے سرے سے شروع کر سکتا ہے, کین بگن اٹ آل اوور. تو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بہت درست کہا اس نے تھامس پین نے کہ واقعی, اور ریگن بھی درست کہتا تھا کہ امریکہ واقعی بہت بڑا عظیم ملک ہے, یہ کر سکتا ہے دنیا کو نئے سرے سے شروع. دو ریپبلکن سکسیسرز نے ریگن کے نے تو کر کے دکھا دیا, اور وہ پہلے بش نے, اور یہ اب دوسرا ٹرمپ آیا اس کا سکسیسر, اس نے دنیا کو نئے سرے سے شروع کیا, جس کی وجہ سے ساری اسلامی دنیا آج تک ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا انہوں نے فلسطین کا جو مسئلہ تھا, اس مسئلے پر پوری دنیا متحد تھی.
ان تمام تبدیلیوں میں جیسے کہ آپ نے کہا, پاکستان کا جو سٹینڈ ہے اس کے متعلق بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
پاکستان کا سٹینڈ ابھی بھی یہ ہے کہ آج بھی ہماری طرف سے جو سیکیورٹی کا امبریلا ہم نے پرووائڈ کیا ہوا ہے ان عرب ریاستوں کو, وہ موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پاکستانی نکال دیں گے, یہ نکال دیں گے, وہاں یہ نوکریوں کی خاطر نہیں کیا تھا. ہم صحیح معنوں میں ایک مسلم دنیا کی جو ہمارا, کیونکہ پاکستان ایک واحد ملک ہے دنیا میں جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا.
تو شمشا صاحب, آخر میں سی پیک پہ بات کرنا چاہوں گی کہ ظاہر اس کا آغاز تو پہلے ہوا عمران خان صاحب کی حکومت سے, لیکن اس وقت بہت زیادہ ایسی قیاس آ رہی ہیں کی جا رہی ہیں کہ اب ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے سی پیک کی وجہ سے, جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں, مطلب جو دوسرے ملکوں کے کنسرنز ہیں 2020 میں کیا پیش رفت.
ایکچولی جب سے سی پیک کا یہ انیشیٹو لیا گیا تھا 2013 میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے, تو اس وقت سے امریکہ کو پہلے تو اتنا انہوں نے انالائز نہیں کیا تھا, مگر آہستہ آہستہ پتہ چلتا گیا اس کی اہمیت کا. تو یہ اتحاد کوئی آج بھی بنا, یہ پانچ ملکوں کا اتحاد بہت پہلے سے ہے جو کہ ایشین پیوٹ کے حوالے سے ہوتا تھا, کیونکہ ایک چائنا کا جو اوور آل امیج ہے اس کو سامنے رکھ کر امریکہ ساری پالیسیاں شیپ کرتا ہے اس خطے کے لیے ایشیا پیسیفک میں, اور مقصد ان کا چین کو روکنا ہے, چین کی جو ایک اس طرف ویسٹ ورڈ جو ایڈوانس ہے اس کو روکنا ہے. چین کی جو اپنی جو اڑان ہے وہ بھی پیسفل تھی, ٹریڈ اور کنیکٹیوٹی کے ذریعے سے وہ اگر بڑھ رہا ہے مغرب کی طرف وہ بھی پیسفل ہے. پاکستان کے راستے اس کو آؤٹ لیٹ بھی مل گیا ہے مغرب کی طرف جانے کا, اور فاصلے کم ہو جائیں گے چائنا کے لیے بھی اور دوسرے جتنے بھی اس خطے میں ممالک ہیں ان کے لیے. پاکستان کی اپنی لیے جو ہماری لوکیشن ہے, جیو پولیٹیکل لوکیشن, وہ اب صحیح معنوں میں ہمارا ایک ایسٹ بننے جا رہی ہے, بجائے اب تک ہم اس کو لائبلٹی سمجھتے رہے.
بہت بہت شکریہ آپ کا.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
شمشاد احمد خان صاحب کے بعد اب چلتے ہیں ڈاکٹر عارف آزاد کی جانب, جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور ان کی اسپیشلائزیشن پبلک ہیلتھ, ہیلتھ پالیسی اور پبلک پالیسی کے دیگر امور ہیں. ڈاکٹر عارف آزاد گزشتہ 20 سال سے کنسلٹنٹ کی حیثیت سے پاکستان, یورپ, مشرق وسطی اور دیگر ایشیائی ممالک میں کام کر رہے ہیں. 2020 میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں صحت کی صورتحال کا, تو کس حد تک اس کووڈ کو کنٹرول کرنے میں اقدامات کا ہاتھ ہے یا یہ محض اتفاق ہے کہ پاکستان میں کیسز کم ہوئے؟
اس میں دونوں چیزیں ہیں. میرا خیال ہے پہلا جو لاک ڈاؤن ہوا مارچ سے مئی تک وہ بہت زیادہ افیکٹو رہا اور اس کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ بہت زیادہ فرق پڑا. لیکن مئی میں جب انہوں نے لاک ڈاؤن ریلیکس کیا تو اس کے بعد تو ہر چیز فری فار آل ہوئی اور اس کے بعد مطلب کیسز کم ہو گئے. اور یہ مطلب گلوبل ٹرینڈ بھی تھا اور ہماری مطلب خوش قسمتی بھی شاید تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک پہلے مطلب لاک ڈاؤن کا اس میں کچھ رول تھا, لیکن میرا خیال ہے بعض کی مطلب سٹیجز میں کچھ موسم تھے, کچھ مطلب امیونٹی کبھی کہا جا رہا تھا, آغا خان نے سٹڈی کی کہ ہرڈ امیونٹی ہوئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وائرس اتنا زیادہ میوٹیٹ کر رہا ہے اور اس پہ اتنی ریسرچ اور ہر روز نئی چیزیں آتی ہیں کہ پتہ نہیں اب مطلب ہرڈ امیونٹی والی بھی بات کوئی صحیح نہیں لگتی. کیونکہ سویڈن نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا ہرڈ امیونٹی کا اور اب جو سیکنڈ ویو میں وہ بالکل مطلب لاک ڈاؤن اور دوسری چیزوں پہ چلے گئے ہیں. خدائی مدد بھی اس میں شاید مطلب موسم وغیرہ کی شامل تھی, ورنہ کوئی ایس او پیز وغیرہ کوئی ہم نے زیادہ نہیں اس پہ عمل کیا. اور یہ دراصل بہت زیادہ مطلب پریونٹیو سائڈ ہی ہے. آپ کو مطلب فیس ماسک پہننے چاہیے, آپ کو ہینڈ واشنگ کرنی چاہیے, آپ کو گیدرنگ نہیں کرنی چاہیے. وہ گیدرنگ اب بھی ہو رہی ہیں مطلب مئی کے بعد بھی ہو رہی تھی. اچھا مطلب منی لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں کسی کسی جگہ, لیکن اس کی بھی جو ایفیکیسی اور ایفیشنسی پہ بہت سے مطلب ڈاؤٹس ہیں, مطلب میڈیا رپورٹس ہیں کہ وہ صحیح انفورس نہیں ہو رہے. تو میرا خیال ہے بڑا مکس بیگ سا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم کوئی زیادہ مطلب احتیاط نہیں کر رہے. اور اب تو جو سیکنڈ ویو ہے اس میں جو ایون اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن ہیلتھ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ مطلب ڈیڈلیئر ہوگی. پہلے جیسی کوئی زیادہ مطلب سرگرمی بھی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں کیا ہوتا ہے مطلب ویکسین ہے, لیکن میرا خیال ہے ویکسین پاکستان پہنچتے پہنچتے 2-3 مہینے لگ جائیں گے. ابھی جو مطلب آفیشیل ڈیٹ ہے وہ تو انہوں نے مطلب مارچ کی دی ہے کہ مارچ سے شروع کریں گے, لیکن یہ لمبا ہو سکتا ہے.
تو ڈاکٹر صاحب پاکستان میں جو ویکسین جس پر اس وقت ٹرائلز ہو رہے ہیں وہ چائنا کی کمپنی کی ہے, تو یہاں جو امریکہ میں فائنل منظوری ایف ڈی اے نے دی وہ فائزر کی ویکسین, اور جو برطانیہ میں پہلے اس کی منظوری دی جا چکی ہے بلکہ انہوں نے دینا بھی شروع کر دیا لوگوں کو, تو مجھے یہ بتائیے کہ فائزر کی ویکسین کا یہ ہے کہ اس کے لیے جو درجہ حرارت چاہیے -92°F, تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی تو لاجسٹک بہت مشکل ہے. تو چین کی جو ویکسین ہے وہ آپ کے خیال میں کس حد تک کارگر ہے, اور پھر یہ جو کمٹمنٹ ہے اس کا پاکستان سے کئی ملین شروع میں مفت دینے کا اور کم قیمت پہ دینے کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں جو پالیسی ہے اس وقت ہیلتھ کی اس میں کتنے لوگوں کی رسائی ہوگی جب ایک دفعہ اگر مارچ میں آ گئی یہ ویکسین؟
مطلب ایک تو بات یہ ہے کہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ فائزر والے کے اس کے سپلائی چین اور اس کو کولڈ سٹوریج مطلب مینٹین رکھنے کے ایشوز ہیں اور وہ پھر بہت مہنگی بھی ہے. چائنا کے مطلب پاکستان میں ٹرائل ہو رہے ہیں ان کے, کوئی مطلب 5-6 ہاسپٹلز ہیں اور انیشل مطلب رپورٹس ٹھیک ہیں. ابھی کوئی انہوں نے ڈیٹا ریلیز نہیں ہوا مطلب ایفیکیسی ڈیٹا ہے, لیکن کوئی اس پہ پبلک بات میرا خیال ہے آفیشلی ابھی تک میں نے نہیں دیکھی, لیکن ایک یو نو مطلب سینس یہ ہے کہ شاید ہمیں اس پہ لین آن یو نو کرنا پڑے اس پہ, مطلب چائنیز ویکسین پہ, جو چائنیز ویکسین کے مطلب دبئی میں بھی ٹرائل ہوئے ہیں اور انہوں نے کیا ہے وہ بھی حوصلہ افزا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی $150 million پلیج کیے ہیں, وہ مطلب ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ مطلب ورلڈ بینک اس کو فنڈ کرے گا, اس سے بھی اتنے ہی پیسے مانگے ہیں. جو ابھی تک باتیں سامنے آئی ہیں کہ وہ یو نو مطلب پرائیورٹی یو نو مطلب گروپس بھی ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں اگر یہ ویکسین آ بھی جائے تو اس کے بڑے مسئلے ہوں گے. ایک تو یہ ساری ٹو ڈوزز ہیں اور پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کا جس طرح یو نو مطلب ریکارڈ ہے, مطلب یہ عین ممکن ہے ایک بندہ ایک ہفتہ یو نو مطلب لگوانے جائے اور مطلب دوسری ڈوز پہ کوئی آگے سے یو نو مطلب اسٹاک ہی نہ ہو, کیونکہ ہمارے یہاں کوئی ایسے آٹومیٹڈ کوئی سسٹمز ہیں تو نہیں. اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہوگا کہ یو نو مطلب پرائیورٹی گروپس, چونکہ ہمارے پاس ہیلتھ ڈیٹا نہیں ہے, یو کے میں تو وہ سارا جی پی کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے کہ کون سے یو نو مطلب ولنریبل گروپس ہیں, وہ این ایچ ایس کے سارے ڈاکٹرز کا ڈیٹا ہے کس کو لگانا ہے, یو نو مطلب نرسنگ ہوم کا ڈیٹا ہے. پاکستان میں یہ بھی بڑے سیریس ایشوز ہوں گے, لیکن آئی مین وی آر وے آف اور ابھی تو ہمیں یو نو مطلب پبلک ہیلتھ میں یہ ہیلتھ ریگولیشنز, یہ یو نو مطلب ماسک پہننے اور ہاسپٹل یو نو مطلب کیپیسٹی بہت زیادہ یو نو مطلب بڑھانی چاہیے. جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہاسپٹلز آر آلریڈی فیل.
2020 میں اگر مجموعی طور پر صحت کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کووڈ نے بہرحال بہت سی معیشتوں کی کمر توڑ دی ہے, تو اس میں پاکستان کا کیسا رہا ریسپانس جو ہے؟
پاکستان میں جو مطلب ہیلتھ سسٹم ہے وہ زیادہ یو نو مطلب پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے, جو بہت یو نو ورینگ ہے, کیونکہ جو پہلے گورنمنٹ کے ہاسپٹلس تھے ان میں یو نو مطلب دوائیں بھی مل جاتی تھیں, کچھ یو نو مطلب ٹیسٹ بھی یو نو مطلب سبسیڈائزڈ ہو جاتے تھے, اب وہ چیز نہیں رہی. تو اس سے یو نو مطلب لوگوں کی ایکسیس اور مطلب اس کے ایشوز ہیں. دوسری بات یہ کہ آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز پاکستان میں 60-70% ہے, جو ابھی بہت زیادہ ہے, اور اگر حکومت یو نو مطلب یونیورسل کوریج کی بات کرتی ہے تو یہ تو ہم کبھی بھی نہیں پہنچ جائیں گے, کیونکہ آئی مین 67% آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز ہوں گے. تو پاکستان میں میڈیکل جو مطلب امپاورشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ یو نو کیٹاسٹروفک مطلب میڈیکل ایکسپینسز کی وجہ سے وہ لوگ یو نو مطلب پاورٹی میں یو نو مطلب لیپس کر جاتے ہیں, تو مطلب اس کی بڑی یو نو پاسبلٹی ہے اور آلریڈی یہ کیسز ہو رہے ہوں گے. اچھا, تیسری بڑی جو بات ہوئی ہے کہ یو نو مطلب دواؤں کی قیمتیں پچھلے سال میں 3-4 دفعہ بڑھی ہیں, کوئی جس کی بہت زیادہ یو نو مطلب جسٹیفیکیشن نہیں تھی, شاید یو نو مطلب تھوڑی سی تھی, لیکن پاکستان میں یو نو ڈرگ پرائسز ہمیشہ بڑھتی رہی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ پچھلے 10 سال سے نہیں بڑھی. جو لوگ کرونک یو نو مطلب ڈیزیزز کے ہیں ان سے آپ پوچھ لے, پچھلے یو نو 6-7 سالوں میں 5-10 روپے ہر مہینے آہستہ آہستہ کر کے بڑھائی جا رہی ہیں, لیکن یہ پچھلے سال میں 300-400% اور وہ بڑھی ہیں, جس سے بہت سے لوگ یو نو مطلب دوائیوں پہ اسکپ کر رہے ہیں, جہاں 3 ڈوزز تھیں وہ 2 لے رہے ہیں یا بالکل ہی ختم کر دی ہے. میرا خیال ہے اس پہ نیشنل ڈائیلاگ کی بھی ضرورت ہے, سیاسی نہیں یو نو ہیلتھ کے حوالے سے, ڈرگ پرائسنگ کیا ہوگی, اس کو کیسے یو نو مطلب افورڈیبل ہونا چاہیے, اور ابھی پاکستان میں ہیلتھ سسٹمز کی یو نو مطلب ڈائریکشن کیا ہوگی اس پہ بھی بات ہونی چاہیے, کیونکہ اسٹیٹ سیکٹر آفٹر آل جیسا بھی ہے اس میں بہت سے لوگوں کو ایکسیس ہو جاتی تھی یا ایمرجنسی یو نو مطلب ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اسٹیٹ سیکٹر کو مطلب امپروو کرنے کی ضرورت ہے, ہیلتھ اسپینڈنگ کو اپ کرنے کی ضرورت ہے, یونیورسل ہیلتھ کوریج, یو نو مطلب ڈرگ پرائسز کو یو نو شارپلی ڈاؤن, اور اس پر ایک بالکل یو نو مطلب ریشنل ڈسکشن. تو جب ہم کوئی چیز بنا نہیں رہے باہر سے یو نو مطلب مالیکیولز بہت سارے جنیرک آ رہے ہیں, اس کو یو نو مطلب برانڈڈ کر کے اس کی پرائس میکانزم ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو آئی مین ہیلتھ فار آل جو اگلے سال کا ایم ہونا چاہیے اس میں یہ چیزیں, اس میں سسٹم پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے, آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز کو کیسے کم کیا جائے, ڈرگ پرائسنگ کی کیا ایشوز ہیں, اور और आई मीन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और इसी तरह यू नो मतलब प्राइवेटाइजेशन की ड्राइव को रैशनल करने की जरूरत है।
ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है तो जो हेल्थ कार्ड अब बन रहे हैं लोगों के, तो अब पूरे मुल्क में अगर हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं लोगों को, तो क्या उन लोगों की मुफ्त इलाज के लिए एक्सेस होगी प्राइवेट अस्पतालों में या नहीं?
तब देखें, एक तो मतलब एलिजिबिलिटी इसका यू नो मतलब क्राइटेरियन जो है वो बड़ी, इसमें मीडिया में भी खबरें आ रही थी कि वो कोई मींस टेस्टेड और उसके इश्यूज थे, किन किन लोगों को यू नो दिया जा रहा है। ये ऑन सरफेस लगता है कि अच्छा है और मतलब बहुत सी जगह पे ये मतलब एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली ये मतलब इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम की तरफ जा रहा है और हमें पाकिस्तान इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब है इसकी अफादियत एक ये है कि बहुत ही जो पोर हैं उनका कवर होना चाहिए और मतलब शायद उसमें हेल्पफुल हैं, लेकिन इसमें दूसरी चीजें ये हैं कि जहां मार्केट यू मतलब ज्यादा रेगुलेटेड ना हो, आपने अगर एक पेशेंट के लिए 10 लाख रख दिया है तो इसमें एक तो इंश्योरेंस मार्केट बहुत ज्यादा बन जाएगी, फिर यू नो डॉक्टर्स को मतलब इंसेंटिव होंगे कि वो अननेसेसरी ऑपरेशंस कर दें, अननेसेसरी यू नो मेडिसिन कर दें, कि मतलब इस बंदे की तो मतलब 10 लाख की यू नो मतलब इंटाइटलमेंट है। और दूसरी बात ये भी है कि चूंकि ये कार्ड्स उन लोगों के पास होंगे जिनकी तालीम या आर्टिकुलेसी बहुत कम होगी और वो शायद हेल्थ लिटरेसी भी बहुत कम हो, उनके लिए तो बड़ा मसला होगा, उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि यू नो क्या हो रहा है इनके साथ, इसकी यू नो मतलब अब्यूसेस होंगी। और अभी इसकी हेल्थ कार्ड की मेरा ख्याल है मतलब कवरेज बहुत ज्यादा कम है, पाकिस्तान की हेल्थ नीड्स बहुत ज्यादा है, जो हमारा गोल होना चाहिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हर एक को मिले।
तो हेल्थ पॉलिसी के लिहाज से पाकिस्तान आपको कहाँ नजर आता है इस 2020 में?
हेल्थ और एजुकेशन दो ही एरियाज होते हैं गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के, दोनों चीजों पे कोई ज्यादा यू नो मतलब तवज्जो नहीं दी जा रही। मेरा ख्याल है इसमें मतलब सबसे ज्यादा तो यू नो मतलब रिसोर्सेज का इश्यूज है ना, आप अगर हेल्थ बजट देंगे और हेल्थ बजट इंक्रीज करेंगे, आई मीन पाकिस्तान का हेल्थ बजट बहुत कम है बाकी चीजें, और दूसरी इसकी हेल्थ विजन होनी चाहिए और आप यू नो मतलब सब स्टेक होल्डर्स से बातें करें, तो आई मीन पीटीआई की गवर्नमेंट के मेडिकल कम्युनिटी के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, जैसे यू नो कोविड में बलूचिस्तान में यू नो मतलब डॉक्टर्स पे हमला हुआ, तो आए गए यू नो मतलब पंजाब में भी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की बातें चलती रहती हैं। तो एक तो हेल्थ वर्क फोर्स को इस सारे अमल में रखना चाहिए, उसके अलावा पाकिस्तान में दूसरी बड़ी बात यह है कि यू नो कंस्यूमर्स और इसमें पेशेंट्स का कोई रोल नहीं होता पॉलिसी में ना, क्योंकि वो मेन यू नो मतलब स्टेक होल्डर्स हैं, तो मेरा ख्याल है उनको भी इसमें यू नो मतलब इन्वॉल्व करके ऐसी हेल्थ पॉलिसीज बनाई जाएं जो यू नो पेशेंट यू नो फ्रेंडली हो, यू नो अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबिलिटी हो उनकी हो।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
ये थे डॉक्टर आरिफ आजाद साहब जो पाकिस्तान में 2020 के दौरान सेहत की सूरत हाल पर और अहम वाकयात पर बात कर रहे थे। डॉक्टर इकरामुल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी और टैक्सों के निज़ाम पर बहुत सी किताबों के मुसन्निफ हैं, मईशत के एक मुमताज माहिर और तज्ज़ियाकार हैं, मौक़र इदारे लम्स से वाबस्ता हैं। वो सन 2020 के दौरान पाकिस्तान की मईशत पर तबसरा करते हुए कहते हैं,
जी मेरा ख्याल है कि अगर हम अपने करीबी ममालिक के हिसाब से देखें तो अगर हमने बहुत अच्छा नहीं किया तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि बहुत से ममालिक के मुकाबले में अपने आप को संभाले रखा है।
जो कर्जों की सूरत हाल है पाकिस्तान की 2020 के दौरान, पाकिस्तान ने जो कर्जे लिए थे IMF से और दूसरे इदारों से, उनकी सूरत हाल क्या रही?
जी दरअसल जो डेट मैनेजमेंट का शॉर्ट टर्म प्लान तो उन्होंने बनाया और जो कई एक जगह से पैसे लेकर कम से कम पाकिस्तान डिफॉल्ट की जो था वो सूरत में नहीं पहुंचा, मगर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान अभी तक उस सामने नहीं आया कि जहां से आपका निकलना जो है वो मुमकिन नहीं रहता, यानी पिछले कर्जे भी देने के लिए और उसकी ऊपर जो सूद है आपको मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं। तो इस हद तक तो अभी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान सामने नजर नहीं आता और उसकी वजह भी जाहिर है कि पाकिस्तान अगर एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस हम दोनों जमा कर लें तो आने वाले साल में भी हमारी रिक्वायरमेंट 10 से 12 बिलियन डॉलर की है सिर्फ, जो हमें डेट सर्विसिंग के लिए पे करना है, क्योंकि कोई कुछ कर्जे तो ऐसे हैं जो तवील मुद्दती हैं और कुछ जो है वो आपको बहुत जल्द पे करने हैं, तो उसकी मैनेजमेंट जो है वो तो अभी तक कोई ऐसी प्लान सामने नहीं आया। और यही सबसे बड़ा पाकिस्तान में मसला भी है, क्योंकि फिस्कल साइड के ऊपर भी जब हम देखते हैं कि जो हमारे रेवेन्यूज इकट्ठे होते हैं अगर वो सूबों को देने के बाद 2600 यानी कि अरब जो है वो बचता है, और उसमें से तो हमारी डेट सर्विसिंग ही जो है वो 2200 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। तो ये बड़ा चैलेंज है वफाक को कि कर्जों में का जो बोझ जो है वो सारे का सारा वफाक के ऊपर रहता है। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए इकॉनमी को एक ऐसे एंगल से देखना होगा कि क्या हम कोई ऐसे शॉर्ट टर्म मेजर्स ले सकते हैं कि हमें पैसा आ जाए और वो कर्जे की शक्ल में ना हो, बल्कि वो या तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या हम अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्टेबल सरप्लस जो है वो जल्द हो जाता है संतों का लगना, फिर उनका प्रोडक्शन में आना, फिर क्वालिटी, फिर आजकल दुनिया में उसकी कोई जो है वो बहुत बड़ी मांग भी नहीं है, मगर फूड एक ऐसी चीज है जिसकी मांग है, और उसके अंदर मिसमैनेजमेंट की वजह से हमें कपास दरामद करनी पड़ी, हमें चीनी दरामद करनी पड़ी और हमें गंदम भी दरामद करनी पड़ी। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि सही कमजोरी थी कि उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ सही तवज्जो नहीं दी। पोटेंशियल जो है वो बहुत है और हम अपनी जरूरियात पूरी करके एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी बना सकते हैं, सिर्फ प्रोसेसिंग चेंज करने हैं, जमीन अच्छी है, मौसम भी साजगार है, मार्केटेबल चीज बनाना वो कमी है, क्योंकि किसान बेचारे जाकर उसको आरटीओ के पास बेच देते हैं और उनसे कर्जा भी लिया होता है तो फिर उनके हाथ भी कुछ नहीं आता। तो सबसे बड़ा जो हमारा सोर्स था उसकी तरफ हमने तवज्जो नहीं दी। फिर आईटी था, आईटी में भी हम बामुश्किल 1 बिलियन की एक्सपोर्ट कर पाए हैं, जबकि हमारे करीब के ममालिक में कम अज कम जो सबसे बुरा है वो 5-6 बिलियन पे है। तो ये दो मैं समझता हूँ कि ऐसे एरियाज हैं जो आपको एक ऐसी सूरत में ला सकते हैं जहां आपको मजीद कर्जे ना लेने पड़े और आप बहुत बिरूनी कर्जों के दबाव से निकल सके।
अच्छा डॉक्टर इकराम, कई दफा ये कहकर तनकीद की जाती है कि क्योंकि हुकूमत ने मुशीरों पर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया अपनी मईशत के मामले में, और वो मुशीर ज्यादातर वही थे जो बैन अल-अक़वामी इदारों से आए थे, इसमें कहां तक हकीकत है?
बिल्कुल ये एक बेबुनियाद सी बात है, क्योंकि सियासी लोगों में जो उनके यहाँ इस वक्त मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के पास कोई भी थिंक टैंक अपनी पार्टी पर मौजूद है, बल्कि सीधे से तो ऐसा भी थिंक टैंक है ही नहीं जैसे पार्क में सारे ममालिक में जो सियासी जमातें होती हैं उनके अपने थिंक टैंक होते हैं। जो माहिरीन आए हैं वो उन्होंने फिस्कल डिसिप्लिन की बात की है, इदारों के अंदर बुनियादी असलाहत करने की बात की है। तो पाकिस्तान में एक फैशन है कि जब वो खुद नाकाम हो जाती है हमारी सियासी जो जहाँ लोग हैं और खुद तो काम नहीं करते, किसी ने कभी कोई पेपर किताब लिखा तो दूर की बात है, कभी किसी अखबार में मजमून भी नहीं लिखा, तो उन्हें यहाँ के गरीब लोगों का, यहाँ की मईशत की बहाली का, इसको एक ऐसा माशरा बनाने का जो कि 21वीं सदी में आगे जाने वाला हो, उसका तो कोई पॉजिटिव रोल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए फिर वो स्केप गोट ढूंढते हैं और ये कहते हैं जी देखे फैसला साजी तो हम नहीं करते, वो तो मशीरान करते हैं। तो 12 साल जब से ये डेकेड ऑफ डेमोक्रेसी खत्म हुआ और 2 साल इनके भी लगा लीजिए, तो कौन सी पार्टी ने कोई ऐसा पेपर पेश किया है जो बता सके कि हमारे मसाइल क्या है?
जिन फंडामेंटल रिफॉर्म्स की मुतालबा था IMF की तरफ से, उन पर किस हद तक अमल दरामद हो सका?
दो मसाइल थे, एक तो एनर्जी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा सब्सिडी और फिर उसके बाद सर्कुलर डेट की वजह से मुतालबा था कि भाई अगर ये आपका बहुत बड़ा एक होल है जिसमें से सारा पैसा जाया हो जाता है तो इसको आपको सारे के अंदर एक इस्लाहात करनी चाहिए, और बिजली के निजाम हो, फ्यूल का हो या और एनर्जी रिलेटेड हो, बाहर से जो है आप तेल लाकर उससे बिजली बनाना, और वक्त के ऊपर आपने LNG भी दरामद नहीं की और महंगी बिजली बनाई, तो बहुत से सवाल उठे हैं। और दूसरा उनका था कि आपकी जो प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसको क्या अब तक आप 2-2.5 ट्रिलियन कोई छोटी रकम नहीं होती, तो इनसे आप जान छोड़, आप जाहिर है कि प्राइवेटाइजेशन भी इन्होंने नहीं की, रिस्ट्रक्चरिंग भी नहीं की, उनके अंदर इन्होंने कहा था कि हम लेकर आएंगे बहुत काबिल लोग, वो इसको जो है इस بغل سے نکال دیں گے، ویسا بھی نہیں کچھ ہوا. تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا مطالبہ مناسب ہے کہ بھائی آپ نے اس میں کام نہیں کیا، پھر اگر آپ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف آ جائیں، یہاں وہ چاہتے ہیں کہ بہت بنیادی اصلاحات ہوں، وہاں بھی ریزسٹنس پائی جاتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اور صحیح کہتے ہیں کہ آپ کم از کم اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 20% پہ لائیں، تو پھر آپ جا کر کہیں اس قابل ہوتے ہیں کہ ڈیٹ سسٹینیبلٹی بھی آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے.
اچھا ڈاکٹر کرم، چلتے ہیں ٹریڈ کا جو بیلنس ہے پاکستان کا، وہاں کچھ اچھی خبر ہے یا وہاں بھی یہی صورتحال ہے؟
ایک ہی چیز جس کے اوپر وزیر اعظم محترم بھی بہت زیادہ لیتے ہیں کریڈٹ، وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کا بہت بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا، اس کو ہم نے سرپلس میں بدل دیا ہے. تو انہوں نے اس حد تک تو کامیابی حاصل کی، لیکن اس کے لیے جو ترکیب استعمال کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی برآمد جو تھی اس میں تو اس حد تک اضافہ نہیں کیا جو توقع تھی، اور وہ ہو بھی نہیں سکتا تھا چونکہ ظاہر ہے کووڈ 19 کی وجہ سے جو بائر ہیں وہ انہوں نے ڈیفر بھی کیے ہوئے تھے. پھر بھی ہم نے کچھ بہتری اس میں کی ہے، مگر جو ہم نے امپورٹ کنٹریکشن کی ہے، یعنی کہ جو ہماری درآمدات تھی اس میں بہت بڑی ہم نے کمی کی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک آپ کی گروتھ کے اندر نیگیٹوٹی آ جاتی ہے. کیونکہ فری ٹریڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گڈ زیادہ منگواتے ہیں اور اس کی کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے تو گروتھ بھی زیادہ ہوتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کامیابی نیومیریکلی ہوئی ہے، ان سبسٹنس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ کہنا جو ہے وہ مشکل ہوگا.
تو ڈاکٹر صاحب، اگر میں کہوں کہ آپ سمرائز کریں چند جملوں میں اگر کہ 2020 میں جو پاکستان کی اکانومی تھی.
جی، میرا خیال ہے کہ اگر ہم پہلے جو ہمارے ہاف ایئرلی اکاؤنٹس تھے اس میں تو بہتری کی شکل نظر آ رہی تھی، مگر پھر ظاہر ہے کہ تیسرے چوتھے جیسے ہی کوارٹرز آئے تو اس میں تو کووڈ کی وجہ سے ہی ممکن نہیں تھا، مگر اس میں بھی حکومت نے کم از کم کنسٹرکشن سیکٹر کو جاری رکھا، جس سے جو مزدور تھے ان کا روزگار بھی ہوا اور کچھ ایکٹیویٹی بھی بہتر رہی. تو 20 کے سال کو میں یوں کہوں گا کہ کووڈ کی موجودگی میں جو پاکستان کی پرفارمنس ہے وہ بہت سے ممالک سے بہتر ہی رہی ہے، بری نہیں رہی. اور جو میز انہوں نے لیے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ ابھی بہتری کی گنجائش ہے. جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ بنیادی اصلاحات کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ پاکستان کوئی لانگ ٹرم سسٹینیبل جو ہے گروتھ کا ماڈل بنا سکے، اور جب تک وہ مستقبل کوئی پروگرام نہیں بنا پائے گا تو یہ بار بار صورتحال آتی رہے گی. بار بار یا ورلڈ بینک یا دوسرے لوگوں سے قرضہ جات لیتے رہیں گے کہ اندرونی طور پر دیکھا جائے کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں اور ان کو ہم بہتر کر پائیں گے. یہ میرا مختصر سا تبصرہ ہوگا.
ڈاکٹر صاحب، یہ خبر تھی کہ 1 کروڑ سے زیادہ افراد جو ہیں بے روزگار ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں پاکستان میں، تو یہ کون سے یعنی کس لیول پہ یہ بے روزگاری ہمیں نظر آتی ہے؟
جی، میرا خیال ہے کہ یہ فگرز تو بہت ہی کسی نے جو بھی پریڈکشن کی، مگر ضرور کچھ لوگوں کی نوکریاں تو گئی ہیں مگر اس بڑے پیمانے پر نہیں گئی. اور میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی پاکستان کی سوسائٹی میں چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکسز دینے سے زیادہ لوگوں کا فلنتھروپی کی طرف رجحان ہے، تو انہوں نے کافی حد تک اس شوق کو ہمارے جو فیملی لیول پر، کمیونٹی لیول پر لوگ جو ہیں حکومت کی انٹرفیئرنس کے بغیر بھی کر لیتے ہیں. تو یہ پاکستان کی سوسائٹی کا ایک بہت مثبت پہلو ہے جس کو بہت کم بتایا جاتا ہے کہ دراصل یہاں کا جو ابھی بھی سماجی ڈھانچہ ہے اس کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنا، وہ بہن بھائی ہوں یا خاندان کے قریبی لوگ ہوں یا آپ کے ہمسائے ہوں، اس کا ایک بڑا اچھا جو ہے وہ نظام موجود ہے. اور اس کی وجہ سے ریاست اگر نہیں بھی پیسے دے پاتی تو کم از کم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں اس طرح کی جو ہے خودکشیاں نہیں ہوئی جیسا ہم بھارت میں دیکھتے ہیں کسانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ نے پاکستان کے اندر سوسائڈ ریٹ دیکھا ہوگا کہ اس دور میں، اور اس کے کمپیریزن ہم اس اکانومی سے کر رہے ہیں جو بہت فاسٹ گروئنگ کر رہی تھی.
تو سامعین، یہ تھے ڈاکٹر اکرام الحق، ڈاکٹر عارف آزاد، پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب اور شمشاد احمد خان صاحب، جو سن 2020 کے دوران سیاست، خارجہ پالیسی، صحت اور معیشت کے شعبوں میں ہونے والے اہم واقعات اور پیش رفت پر بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کو اجازت دیجیے آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی. آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.
پروگرام آپ نے سنا راؤنڈ ٹیبل.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش